السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، جمعے کی اس اجتماع کا جو اصل مقصد ہے وہ تذکیر اور یاد دہانی ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی بات ہم نے سمجھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے، آپ کی سنت سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں آپ قرآن حکیم سے لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے آپ تذکیر فرمایا کرتے تھے. انشاءاللہ آج اسی اعتبار سے قرآن مجید کے ایک مقام سے انشاءاللہ تذکیر اور یاد دہانی مطلوب ہے، اور یہ مقام ہے سورہ کہف، اور اس کی چار آیات ہیں، آیت نمبر 103 سے 106. انشاءاللہ چند تذکری نوعیت کی چیزیں ہیں کہ جو کہ انشاءاللہ اس میں ہم سمجھیں گے. دیکھیں، تمیدن میں عرض یہ کروں کہ انسان کی جو کامیابی ہے اور ناکامی ہے، اس کا جو مدار ہے وہ اس بات پر ہے کہ وہ اس دنیا کی حقیقت اور اس کی جو ریالٹی ہے اس کو سمجھ جائے، اور آخرت کے جو باسِ بعد الموت ایک طویل زندگی ہے، اس کی جو پائیداری ہے، وہ جو پرماننٹ لائف ہے، اس کا بھی فہم اسے حاصل ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ شے ہے بنیادی، جو کلیدی شے ہے، کہ جب تک یہ چیز کلیئر نہیں ہوتی انسان کو، تو بہرحال یہ ہے کہ اس کی کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ بالکل، یعنی اپنے لحاظ سے تو وہ کچھ سمجھ رہا ہوگا کہ میں بڑا کامیاب ہو گیا، لیکن وہ اصل کامیابی نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ معیار کون سیٹ کرے گا کہ انسان واقعتاً کامیاب ہے اور واقعتاً وہ ناکام ہے؟ تو یہ معیار وہ سیٹ ہوگا، لازمی سی بات ہے، بڑی منطقی بات ہے، کہ اس کائنات کا جو خالق ہے، خالق کائنات، وہی اس معیار کو سیٹ کرے گا. ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ جو کہ وہ بنائے گا کہ اس دنیا میں کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. تو بہرحال اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے. اسی موضوع کو سورہ کہف میں کور کیا گیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ سورہ کہف، یہ پوری سورہ دنیا کی حقیقت پر مشتمل ہے، اور دنیا کی بے ثباتی کو اس سورہ کہف میں کھولا گیا ہے، اور خاص طور پر جو دجالی فتنہ ہے اس سے حفاظت کا ذریعہ بھی اس سورت کو قرار دیا گیا ہے. اور ہر جمعے کو اس کی تلاوت کا جو بھی اہتمام ہے، اس کی تلقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو فرمائی، جس کا ہمیں اہتمام جو وہ کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا مدار، جیسے میں نے عرض کیا، وہ اس دنیا کی ریالٹی کو سمجھنا ہے. اور اصل تو جو خسارہ ہے، جو لاس ہے، اور جو بیڈ ڈیل ہے، ایک تو گڈ ڈیل ہوتی ہے انسان کر رہا ہوتا ہے، ہر انسان کر رہا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھی ڈیل کرے کہ جس میں اسے کامیابی کا معاملہ ہی ہو، کوئی ناکامی نہ دیکھنی پڑے. لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں خالق کائنات بتائے گا کہ اصل کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے. یہ ہمارا جو ہماری جو عقل ہے، ہمارا جو ذہن ہے، یہ معیار سیٹ نہیں کرے گا. اور جب بھی انسان اپنی عقل سے سوچے گا تو ہمیشہ ٹھوکر کھائے گا، کیونکہ عقل بھی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی ہر نعمت کو اس کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا جائے گا تو وہ رحمت بنے گی، ورنہ زحمت بن جائے گی. تو بہرحال یہ ہے کہ آج ہم دیکھیں گے ان چار آیات کی روشنی میں جن کا موضوع کیا ہے. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 103 سے 106، اس کا موضوع اصل میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو اپنی محنت اور مشقت، اپنی سٹرگل اور اپنے اعمال میں سب سے زیادہ گھاٹے میں رہے، خسارے میں رہے، اور جو اس دنیا میں جو اس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے ایگزام کے لیے، اس آزمائش میں یہ لوگ ہیں کہ جو کہ ناکام ہو گئے. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں مشقت کر رہا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی جو مشقتوں اور اسٹرگل کے جو پیمانے ہیں وہ مختلف ہیں، اور وہ بھی منحصر اسی بات پر ہے کہ اس دنیا کی ریئلٹی اس کے نزدیک وہ کیا ہے. وہ اس دنیا کو پرماننٹ سمجھتا ہے یا اسے ٹیمپریری سمجھتا ہے، اور آخرت اس کی نگاہ میں وہ کیسی ہے. اسی بنیاد پر پھر انسان کی مشقتیں ہیں کہ جو کہ مختلف زاویوں میں وہ گردش کرتی بھی نظر آتی. اور یہی بات ہے کہ جو قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148، سورہ بقرہ 148، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر شخص کا، ہر انسان کا ایک رخ حیات ہے کہ جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، اپنی زندگی کا ایک معیار متعین کرتا ہے، ایک ٹارگٹ ہے کہ جو متعین کرتا ہے، اور اسی رخ پر وہ پھر چلا چلا جاتا ہے. اسی ٹارگٹ کی اچیومنٹ کے لیے بہت سارے اسٹرگل ہیں، مشقت ہے، محنت ہے جو کہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں، کیونکہ خالق کائنات وہ اصل اسٹینڈرڈ متعین کرے گا کہ اصل کامیابی ناکامی کیا ہے، اور انسان کا زندگی کا اصل رخ حیات وہ کیا ہونا چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا. اور وہ کیا کیا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، تم دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کو کمپیٹ نہ کرو. ہاں یہ کمپٹیشن کا جذبہ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ انسان کے اندر اللہ نے ودیت کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو چینلائز بھی پھر خالق کائنات نے کیا کہ یہ دنیا کے معاملے میں کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس یہ والی گاڑی آ گئی تو اس سے اعلیٰ درجے کی گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے، یہ بینک بیلنس میں اتنا آگے بڑھ گیا تو میں اس سے زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھ کے دکھاؤں گا. تو یہ کمپٹیشن ان دنیاوی امور میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے. ابھی یہاں آنکھ بند ہوئی تو یہ ساری جو اسٹرگل اور محنتیں ہیں اور جمع کی ہوئی چیزیں ہیں سب یہیں کہ یہیں رہ جائیں، کوئی ساتھ نہیں جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ ہے وہ میدان کے جو کہ مقابلے کا اصل میدان ہونا چاہیے کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. اور اسی کی وضاحت اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو وہ خود کو بیچنا شروع کرتا ہے. جو بھی انسان صبح کرتا ہے، ہر انسان، تو پھر وہ اپنے آپ کو بیچنا شروع کرتا ہے. پھر یا تو وہ اپنے اس نفس کو آزاد کرا لاتا ہے، یا یہ کہ گناہوں سے اس کو ہلاک کر دیتا ہے. اب دیکھیں، ہر انسان ایک مشقت کی زندگی ہے اس دنیا میں جو کہ گزار رہا ہے، اس کی ایک سٹرگل ہے. اب حلال کمائی کر کے اگر لے کر آ رہا ہے تو لہٰذا یہ کیا ہے، یہ اصل میں ہے کہ جو کہ وہ آزاد کرا لیتا ہے اپنی جان کو، وہ گھاٹے کا سودا نہیں کر رہا، حلال پر قناعت کر رہا. لیکن اگر کسی کا مال ہڑپ کر کے وہ لے کر آیا ہے، شام میں صبح کو نکلا، حرام خوری کی، کسی کو اذیت دی اور کسی کا مال ہڑپ کر کے لے آیا، تو اللہ کے رسول فرمانے کہ یہ پھر وہ گناہ ہے کہ جو کہ وہ اپنے نفس کو ہلاک کر دیتا ہے, اور ہر انسان صبح ہوتے ہی اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے, اور یہ دونوں صورتیں ہیں کہ کسی ایک صورت کو وہ اپنا کے لاتا ہے. اب آپ غور کریں کہ کوئی اپنی قوت بیچ رہا ہے اس دنیا میں, اور کوئی اپنی طاقت بیچ رہا ہے, کوئی ہنر بیچ رہا ہے, کوئی اپنا وقت ہے کہ جو کہ بیچ رہا ہے, کوئی صلاحیتیں, کوئی اپنی ذہانت ہے کہ جو کہ بیچ رہا ہے, اور ان چیزوں کو اختیار کر کے وہ ایک سٹرگل ہے, ایک مشقت ہے کہ جس سے وہ گزر رہا ہے. لیکن بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ معیار کے جو اللہ نے خالق کائنات نے اسٹرگل کا اور اصل کامیابی کا متعین کیا, اس میں اگر انسان کی اسٹرگل نہیں ہے اور ایک عارضی دنیا کے جو یعنی ختم ہو جانے والی, اس میں انسان اپنے آپ کو کھپا رہا ہے, تو پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل خسارے ہیں. اب آئیے ذرا آگے چلتے ہیں, یہ ذرا میں آیت کے ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں تو انشاءاللہ پھر موضوع اور کلیئر ہو جائے گا. سورہ کہف کی آیت نمبر 103 تا 106, یہ چار آیات ہیں. فرمایا گیا کہ قل, اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم, هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا ہم تمہیں بتائیں, کیا ہم تمہیں آگاہ کریں کہ کون اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں. یہ جو عربی میں خسر کا لفظ آتا ہے نا, خسارے کا لفظ آتا ہے, جس طرح سے سورہ اثر میں بھی ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام کے تمام انسان واقعی خسارے میں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عربی میں یہ خسر کا لفظ یہ 2-4 لاکھ یا 2-4 کروڑ کے خسارے کی بات نہیں ہوتی, بلکہ یہ ٹوٹل لاس کی بات ہوتی, یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ, ٹوٹل لاس, کہ جس کا کوئی سپلیمنٹ نہیں ہے. جس طرح سے دنیا کے امتحان میں اگر کوئی طالب علم ناکام ہو جائے, کسی سال کوئی پیپر رہ جائے, تو کیا کرتا ہے, ایک چانس ہوتا ہے نا, یعنی اگلے سال وہ سپلیمنٹ دے کے اور پھر اگلی کلاس میں وہ بڑھ جائے, کامیاب ہو جائے. تو ایک چانس ہوتا ہے دنیا کے امتحان میں ناکام ہو کے کہ وہ سپلیمنٹ دے کے آگے بڑھ جائے. لیکن یہ جو دنیا کا امتحان ہے اور یہ جو کمرہ امتحان ہے اس وقت ایگزامینیشن ہال کی جس میں اور آپ ہیں, یہ ایسا امتحان ہے کہ جس کا کوئی سپلیمنٹ نہیں. یہاں آگ بند ہوئی, لہذا اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسری دنیا میں انسان منتقل ہو جاتا ہے, اور معروف اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا کیا ہو گیا, انتقال ہو گیا, یہ ٹرانسفارمیشن ہو گیا, دنیا سے وہ دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا, اب کوئی سپلیمنٹ نہیں ہے. انسان چاہے پوری دنیا مال و دولت دے دے, لیکن یہ ہے کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکے. لہذا اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا امتحان وہ ہے کہ جس کا کوئی سپلیمنٹ نہیں. دوبارہ یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون تم میں سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے خسارے میں. کیونکہ اصل میں دیکھیں اس دنیا میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے نا, دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مزین کیا ہے, بڑا اس کو سجایا ہے, اور یہ اصل نہیں ہے, اس کا جو زینت ہے زیب و زینت, یہ اصل نہیں ہے. اصل دنیا کی اصل حقیقت ہے کہ جو اس کے اندر پوشیدہ ہے. یہ دنیا کا جو ایکسٹیریئر ہے, اس کا جو ظاہر ہے, یہ اس میں بڑی چمک دمک ہے, یہ دنیا اپنے طرف انسان کو کھینچ رہی ہوتی ہے, اور انسان اس کے ایکسٹیریئر سے متاثر ہو کے چکا چون کو دیکھ کر انسان دھوکے میں آ جاتا ہے. جبھی قرآن میں کہا گیا کہ یہ کیا ہے, یہ متاع الغرور ہے, یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اقبال کہتا ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کار ہے, جسے ہم آرٹیفیشل جولری کہتے ہیں نا, یعنی کسی جولری شاپ پر ہم جائیں, سونا لینے کے لیے جائیں, اور شیلف میں چمکتے دمکتے زیورات دیکھیں, تو یہ آنکھیں دھوکھا کھا جاتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, گولڈ ہے, جبکہ دکاندار کہتا ہے نہیں بھائی یہ گولڈ نہیں ہے, یہ آرٹیفیشل جولری ہے, اس کی چمک دمک سے آپ متاثر نہ ہو. تو یہ دنیا کا جو ایکسٹیریئر ہے, یہ انسان کو متاثر کر دیتا ہے, انسان دھوکے میں آ جاتا ہے, اور اس کا جو انٹیریئر ہے وہ ہے اصل, کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حقیقت نہیں. لہٰذا سب سے زیادہ خسارے میں اعمال کے اعتبار سے, کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, اس میں اللہ تعالی ہمیں یہ ایگزام لے رہا ہے کہ کون تم میں عمل کے اعتبار سے بہترین ہے, یہی ہمارا امتحان ہو رہا ہے. اور جو عمل کے اعتبار سے گھاٹے میں رہا, وہ کون لوگ ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ آگے واضح کر رہا ہے کہ کیا ہم تمہیں خبردار کریں کہ کون تم میں عمل کے اعتبار سے یعنی گھاٹے میں خسارے میں. فرمایا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات دنیا, وہ لوگ کہ جن کی ساری سعی اور جہد, ان کی جو بھی اسٹرگل تھی وہ سب کی سب گم ہو گئی, لگ گئی کس دنیا میں؟ فی الحیات دنیا, اس دنیا کی زندگی. اب ذرا نوٹ کیجئے گا, جو خالق کائنات ہے, جو اصل معیار وہ دینے والا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا, وہ ہمیں یہ معیار دے رہا ہے کہ اصل خسارہ کیا ہے کہ جو ساری سعی اور جہد کو اسٹرگل کو وہ کھپا دے صرف دنیا کی زندگی. یہ اللہ کی نگاہ میں یہ گھاٹے کا سودا ہے, یہ ہے کہ جو کہ ناکام انسان ہے. اور فرمایا کہ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ لوگ اپنے طور پر یہ گمان کرتے رہے کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, کیا زبردست ہم نے کام کر لیا. یہ کہتے ہوئے بھی پایا جاتا ہے کہ بھائی میں نے تو ایک ٹھیلے سے کام شروع کیا تھا اور اتنا میں نے فلورش کیا اس کام میں میرے, اور میری زہری صلاحیت, میری جسمانی صلاحیت, میرا وقت لگا کہ اب یہ ہے کہ پوری شہر میں میری برانچز کھل گئیں, شہر نہیں دیگر شہروں میں بھی میرا یہ کاروبار ہے کہ جو کہ بڑھ گیا, بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو ہے اب یہ میرا کاروبار ہے کہ جو کہ سیٹ ہو چکا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کہتے ہوئے پایا جاتا ہے کہ بھائی اتنا میں نے کما لیا کہ اب میری سات پشتیں آرام سے بیٹھ کے گھر پہ کھائیں. تو جب سوال کیا جائے کہ بھائی یہ جو بھی تم نے کمایا ہے یہ کس کی کاسٹ پر کمایا ہے, تو لہٰذا انالیسس کیا جائے, کولڈ انالیسس, تو پتہ چلتا ہے کہ آخرت کی کاسٹ پر یہ دنیا ہے کہ جو کہ کمائے گئے. اور اپنے ذہن میں انسان نے یہ معیار قائم کر لیا کہ بھائی اصل تو یہ دنیا کی زندگی ہے, لہذا یہاں پر میں فلورش کروں گا تو اصل کامیابی یہ ہے. تمہارا یہ ہے کہ وہ آخرت کو بالکل اس نے صرف نظر کر دی. لہذا اس اعتبار سے اللہ فرما رہے ہیں کہ خسارے میں اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں اعمال کے اعتبار سے کہ جن کی ساری سٹرگل وہ کہاں کھپ گئی, گم ہو گئی دنیا کی زندگی, اور وہ اپنے طور پر یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے خوب کام کر رہے ہیں. فرمایا کہ اولائک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, حقیقت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس اللہ سے ملاقات کو جو ہے وہ جھٹلایا. اصل میں یہ ہے حقیقت. فحبطت اعمالہم, ان کے تمام اعمال جو وہ بڑے خوش و خرم تھے ان اعمال پر کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے عزت ہے کہ جو کہ کامرانی عطا کر دی, شہرت ہے, اقتدار ہے, اور میرا کیریئر ہے کہ جو کہ چمک گیا, وہ اپنے طور پر یہ گمان کر رہے ہیں جبکہ خالق کائنات کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے سارے اعمال بیکار گئے, زیرو سے ملٹی پلائی ہو گئے, کیونکہ ان کی ساری سٹرگل کہاں کھپ گئی, اسی دنیا میں کھپ گئی. دیکھیں حلال رزق کمانے کے لیے انسان محنت کرے گا, مشقت کرے گا, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ, جو حلال کمائی کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے, کیونکہ یہ پیٹ ساتھ میں لگا ہوا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ جو بھی زندگی ہے اور جو بھی یہ مادی زندگی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کو یہ پیٹ کی آگ بجھانی, لیکن انسان بالکل پیٹ کا ہی ہو کے رہ جائے, پوری زندگی اس کی صرف اسی پیٹ کو بھرنے میں ہی جو ہے وہ خرچ ہو جائے, یہ ہے اصل مسئلہ. آخرت کی کاسٹ پر اگر یہ کام وہ کرے تو پھر اصل میں اللہ کی طرف سے یہ ناکام انسان ہے کہ جن کی وضاحت اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ان کے سارے اعمال ہاتھ ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, اور ہم ایسے لوگوں کے لیے روز قیامت کوئی میزان بھی قائم نہیں کریں گے. یعنی یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جنہوں نے کچھ نیک اعمال کیے ہوں اور وہ اعمال باقی بھی رہ گئے ہوں, ساتھ میں گناہ بھی کیے ہوں, لہٰذا اب وہاں پر حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک میزان قائم کرے گا, ان کے اعمال کو جو ہے وہ تولا جائے گا, یہ نیک اعمال کتنے اور اعمال بد کتنے, دیکھا جائے گا کون سا پلڑا ہے کہ جو کہ بھاری ہے, اور پھر فیصلے پھر وہ کیے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان بد نصیبوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے, فرمایا جا رہا ہے کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, ہم ان کے لیے کوئی وزن بھی قائم نہیں کریں, یہ سیدھے جو ہے وہ جہنم میں جائے گی. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا, یہ ہے وہ جزا ان کی باسبب اس کے کہ جو کہ انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی و رسولی ہزوا, اور انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو یعنی ہنسی مذاق بنا لیا, ان کی تعلیمات پر کوئی سیریسنس ان کی زندگی میں وہ کبھی دیکھی نہیں گئی, یہ کبھی سنجیدہ ہی نہیں ہوئے قرآن اور سنت پر, اور چٹکیوں میں جو ہے وہ اللہ کی آیات کو اور اللہ کے رسول کے فرمان کو جو ہے وہ اڑا دیا. لہذا یہ ہے کہ اس طرز عمل کی وجہ سے سب سے زیادہ خسارے میں یہ لوگ. اب دیکھیں یہ وہ ترجمہ ہے کہ جو کہ ان چار آیات کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب یہاں جو اصل چیز ہے کہ خسارے میں سب سے زیادہ کون, کہ جنہوں نے ساری اسٹرگل دنیا کی زندگی میں ان کی گم ہو گئی. یہاں پر میں نے پانچ باتیں ہیں کہ جو کہ نوٹ ڈاؤن کی ہیں کہ جو طویل فہرست بن سکتی ہے ویسے, لیکن بڑی موٹی موٹی باتیں کہ وہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان اس دنیا میں حاصل کرنا چاہتا اور انہی کو وہ سب کچھ سمجھ رہا ہوتا, جبکہ یہ انتہائی عارضی چیزیں ہیں. اور جو پرماننٹ لائف ہے اس کی طرف جب نگاہ ہٹ جاتی ہے تو پھر یہی ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ رہ جاتی, اور یہی وہ پانچ چیزیں ہیں کہ جو دنیاوی زندگی میں انسان کی جو سعی اور جہد ہے جو اسٹرگل ہے وہ انہی پانچ چیزوں کے لیے لگ رہے ہو. اب ذرا ایک ایک کر کے بڑے اختصار کے ساتھ یہ پانچ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہے کہ جس میں انسان کھپ رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ پوری زندگی کھپا دیتا ہے. اگر آپ کولڈ انالیسس کریں کسی انسانی زندگی کا اور اسے پوچھا بھی جائے کہ بھئی پوری زندگی تم نے کیا حاصل کیا, تو بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنا ایک گھر بنا لیا. اور واقعتاً یہ گھر کا جو حق ہے انسان, یہ دین اسلام اسے قبول بھی کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں جو اصل گھر ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اور یہ جو دنیاوی گھر ہے اس کا جو عارضی پن ہے اس کو بھی واضح کرتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ گھر اس کے ایکسٹیریئر اور انٹیریئر ڈیکوریشن پر لاکھوں روپیہ بلا مبالغہ لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں, پوری زندگی میں بڑا ایک سرمایہ اور وقت انسان کا وہ ایک گھر بنانے میں لگ جاتا ہے, یا تو گھر بنانے میں لگ جاتا ہے یا گھر والوں پر لگ جاتا ہے, یہ دونوں چیزیں اس میں شامل کر رہے ہیں. یا تو گھر یا گھر کے اندر جو بھی افراد ہیں رشتے دار ہیں انہی کے لیے انسان اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے. اب ذرا دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جس گھر کی طرف رہنمائی کر رہا ہے وہ گھر کون سا ہے. دیکھیں دنیاوی گھر چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, 1000 گز 2000 گز 3000 گز سرے محل ہو جائے, بنی گالا ہو جائے, جتنا بڑا ہو جائے, جو بھی آپ تصور کر لیں بڑے اعلی معیار کے گھر, لیکن کیونکہ وہ دنیا میں ہیں اور دنیا کیونکہ عارضی ہے تو اس دنیا میں جتنا بھی قیمتی گھر ہوگا, جتنی بھی اس میں آسائشیں آپ جمع کر لیں, وہ کیا ہوگا, وہ عارضی ہوگا. جس طرح سے وہ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنا ایک بڑا شاندار محل بنایا اور سب کو دعوت دی, اس میں ہر دنیاوی آسائشیں وہ جمع کر دی اس محل میں, شاندار محل میں, اور سب کو دعوت دی, اور ایک درویش کو بھی بلا لیا اس نے, اور واقعتاً وہ درویش انسان تھا, خدا پرست تھا. تو وہ بچہ بادشاہ کے محل میں آیا, سارے لوگ آ رہے تھے, دیکھ رہے تھے اور تعریفیں کر رہے تھے کہ کیا خوب محل ہے, کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو رہ گئی ہو, سب چیزیں اس میں موجود ہیں. تو اس درویش نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, واقعتاً یہ محل اس سے بہترین ہو نہیں سکتا, لیکن اگر آپ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دیں تو پھر مانوں گا کہ واقعتاً اس محل سے بہتر کوئی محل, کوئی گھر ہو نہیں سکتا. تو بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کیا باتیں ہیں. تو اس درویش نے کہا کہ دو چیزوں کی گارنٹی مجھے چاہیے, یا تو یہ محل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رہے, یا آپ اس محل میں ہمیشہ رہیں, یہ دو باتوں کی گارنٹی مجھے دے دیں تو اس سے بہترین محل کوئی ہو نہیں سکتا. اب مجھے بتائیے, واقعتاً بات پتے کی کر دی اس نے, درویش انسان تھا, کیا یہ دونوں چیزیں پوسیبل ہیں؟ انسان جتنا ہی بڑا محل بنا لے, ساری آسائشیں جمع کر لے, لیکن اگر یہاں آگ بند ہوئی تو یہ ساری آسائشیں یہ محل اس کے ساتھ جائے گا, وہ وہیں رہ جائے گا, وہ چلا جائے گا, اور اس محل پر عیاشیاں کون کرے گا؟ وہ بعد والے کریں گے, اور یہ کہ وراثت میں سب تقسیم ہو جائے گا. اچھا بادشاہ سلامت زندہ ہیں, لیکن کوئی آفت ایسی آئی, کوئی سیلاب ایسا آیا, کوئی آسمانی آفت آئی کہ وہ بادشاہ سلامت کی آنکھوں کے سامنے ہی پورا پورا محل وہ تباہ اور برباد ہو گیا. آج کل تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں نا, کس طرح سے اللہ تعالیٰ وہ ممالک کے جو تصور میں کہیں نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ ایسے منٹوں میں تباہ اور برباد ہو سکتے ہیں, وہ گھر عالی شان کیسے صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. اللہ سے ہم مقابلہ کریں گے تو بہرحال یہ ہے کہ یہ گھر ہے کہ جو کہ عارضی رہے گا. پھر یہ ہے کہ دنیا کے گھر میں اگر کرائے کا گھر ہے تو مالک مکان کی تلوار لٹک رہی, اگر اپنا گھر ہے تو یہ کہ کبھی سیوریج کا مسئلہ, کبھی یہ مسئلہ, کبھی یہ مسئلہ, کبھی چھت ٹپک رہی, کیا کچھ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن مجید میں ایک ایسے گھر کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے اور جس میں کوئی خدشہ نہیں, کوئی اس میں نقصان کا اندیشہ نہیں. اور وہ گھر کون سا ہے؟ وہ ہے جنت کا گھر. سورہ حدید کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سابقو الی مغفرت من ربکم, دیکھو تم سبقت حاصل کرو, کمپیٹ کرو, ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی بخشش کے لیے. وہ جنت, اور اس جنت کے لیے ارضھا کا ارض سماء والارض, کہ جس کا ارض آسمان و زمین کے برابر ہے. ارض کہتے ہیں وڈ کو, تو مجھے بتائیے لینتھ زیادہ ہوتی ہے وڈ؟ لینتھ زیادہ ہوتی ہے. اور اس جنت جو کہ اللہ تعالی نے تیار کی اپنے محبوب بندوں کے لیے, اس کی وڈ لینتھ تو اس کا کوئی شمار نہیں, اس کی وڈ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ آسمان و زمین کے برابر ہے. اینی میجرمنٹ؟ نو میجرمنٹ. یہ ہے وہ جنت کہ جس کے اندر اہل جنت جائیں گے تو پھر انہیں کوئی خدشہ نہیں رہے گا. اور اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, اور یہ تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ کہ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں اس گھر کی طرف رہنمائی نصیب فرمائے. فرعون کی بیوی جو نیک خاتون تھی حضرت آسیہ, انہوں نے بھی اپنے رب سے یہی دعا کی تھی نا کہ اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں کیا بنا دے, گھر بنا دے. آج تو ہماری خواتین جو ہے وہ رونا رو رہی ہوتی ہیں, کب تک ہم کورنگی میں پڑے رہیں گے؟ اب تو چلو بحریہ کی طرف چلو, ڈیفنس کی طرف چلو, وہاں پر ایک تھوڑا سا 500-600 گز کا بھی پلاٹ کوئی مل جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جنت کا ٹکڑا ہے کہ جو کہ حاصل ہوگا. بھائی عارضی ہے یہ, کمپٹیشن کا اصل میدان نہیں. لہذا وہ مقابلے کا اصل میدان یہ ہے کہ نیکیوں میں آگے نکلو تو وہ ایسا گھر نصیب ہو جائے گا کہ جس میں کوئی خدشہ نہیں. اب دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ جو ساری صحیح اور جوہد انسان کی اس میں کپڑے ہوتے ہیں. اچھا ایک تو یہ گھر ہو گیا, دوسرا جو ہے وہ پھر گھر والے ہوتے ہیں, ان کے لیے انسان کپڑا ہوتا ہے, وہ بیوی بچے کہ جن کے لیے انسان اپنی آخرت برباد کر رہا ہے, کس کی خاطر؟ ان کی دنیا بنانے کی خاطر. لیکن قرآن مجید جو نقشہ کھینچ رہا ہے ان بیوی بچوں کے حوالے سے وہ کیا کھینچ رہا ہے ذرا سنیے گا. سورہ معارج کی آیت نمبر 8-14 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته وفصیلته التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. اس دن مجرم یہ چاہے گا اللہ کا نافرمان کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے فدیے کے طور پر دے دے, کس کو؟ اپنے بیٹے کو, اپنی بیوی کو, اپنے بھائی کو, پورے کنبے قبیلے کو کہ جس نے دنیا میں اسے سپورٹ کیا تھا. اور صرف یہی نہیں پوری زمین کا ساز و سامان وہ داؤ پر لگانا چاہے گا, فدیے میں دینا چاہے گا. اور کیا چاہے گا کہ ثم ینجی, صرف اسے اس جہنم کی آگ سے اور عذاب سے بچا لیا جائے. لہذا یہ ہے وہ کیفیت. آج رشتہ داروں کے لیے ہم کیا سے کیا نہیں کر رہے ہوتے, صرف شادی بھی ہے, لٹمس ٹیسٹ ہے, اللہ اس کے رسول کے احکامات ایک طرف اور قبیلہ اور اس کی رضامندی وہ ایک طرف ہے, بیوی کی رضامندی وہ ایک طرف, شادی بیاہ کا موقع آتا ہے, بھلے اچھے بھلے دیندار لوگ بہتے ہوئے نظر آتے, بہتے ہوئے نظر آتے. بھائی اللہ کے رسول اور اللہ اس کے رسول کا فرمان ایک طرح کا ٹھیک ہے ہوگا, لیکن یہ ہے کہ آپ تو شادی ہے اور اس میں تو دھوم دھڑکے بھی ہونے ہیں, فائر ورکس بھی ہونے ہیں, مہندی مائیوں بھی ہونی ہے, سارے وہ کام ہونے ہیں کہ جس سے ناراض ہوتا ہے تو صرف کون ہوتا ہے؟ اللہ اس کے رسول ہوتا ہے. اور راضی سارے ہوتے ہیں, انہی کی رضا مندی کے لیے یہ سارے حرام خوریاں ہیں کہ جو کہ چل رہی ہوتی ہیں, اپنے پیسے کی بربادی ہے کہ جو کہ چل رہی ہوتی ہے, اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یا تو گھر یا افراد, اس پر ساری صحیح اور جوہد ہے کہ جو کہ لگ رہی ہوتی ہے. باقی یہ ہے کہ پھر کیریئر ہے, یہ بھی ایک شے ہے کہ جو انسان کے سامنے ہوتا ہے, خاص طور پر نوجوانوں کے سامنے اعلیٰ کیریئرز ہوتے ہیں کہ میں یہ بن جاؤں اور یہ بن جاؤں کہ تاکہ پھر کیا حاصل ہو جائے, ایک سرمایہ حاصل ہو جائے, دنیا میں میرا بینک بیلنس ہے کہ جو کہ بڑھ جائے. اصل تو ٹارگیٹس یہ ہوتے ہیں, لیکن ذرا سوچئے گا, دین اسلام نے جو اعلیٰ ترین کیریئر ہمارے لیے رکھ چھوڑا ہے, وہ کبھی اس پر غور بھی کیا ہم نے؟ دیکھیں ہمارے لیے سب سے محبوب ہستی اللہ کے بعد کون ہے؟ جی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول ہمارے سامنے جو اعلیٰ ترین کیریئر ہے وہ رکھ رہے ہیں, جس کی طرف ہماری نگہ نہیں جاتی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو کہ قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. یہ جو خیرکم کا لفظ عربی میں آتا ہے, یہ گڈ بیٹر کی بات نہیں ہے, یہ فرسٹ سیکنڈ ڈگری کی بات نہیں ہے, بلکہ یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری ہے, بیسٹ امونگ یو, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو کہ قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو مجھے بتائیے کہ آج ہم انجینئر بننے کے لیے تیار ہیں, ڈاکٹر بننے کے لیے تیار ہیں, ضرور بنے, سائنس کی ٹیکنالوجی میں ہم آگے سے آگے جائیں, لیکن کس کے شیلٹر میں جانا تھا؟ قرآن و سنت کے شیلٹر. وہ شیلٹر ہم نے ہٹا دیا اور دیوانہ وار اس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں کیریئر کو جمگانے کے. اور جو اعلیٰ ترین کیریئر تھا وہ شیلٹر ہم نے اوپر سے ہٹا دیا, کہ جو کہ اس دنیا کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں وہ گائیڈ لائن فراہم کرتی, وہ مینوئل, وہ ہم نے ہٹا دیا, اس کی زحمت ہی نہیں تھی. بلکہ ایسا جو ہے وہ جزدانوں میں لپیٹ کر اور چوم کر سینے سے لگا کر اتنا اوپر رکھتے ہیں کہ اٹھانے کی بھی جو ہے وہ سوچنا پڑتا ہے کہ اتنی اوپر سے اٹھایا جائے کہ نہیں, یا جب اسے کھولا جاتا ہے تو کب؟ کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے, اس حال ثواب کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے, یا حصول ثواب کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے. تو بھائی یہ تو قرآن آیا تھا ہدایت کے لیے, انسانی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے, تو اس کیریئر کی بھی کبھی کوئی سوچ ہمارے ذہنوں میں آئی؟ ساری سٹرگل کس پر ہو رہی ہے؟ دنیاوی کیریئر کے لیے. قرآن کا جو اعلیٰ ترین کیریئر ہے, اس کو سیکھنا اور سکھانا, تعلم تعلیم قرآن, یہ لائن تو ویکنٹ ہے. ہر لائن میں آپ کو سیچوریشن نظر آئے گی. آج مجھے بتایا, یہ انجینئرنگ میں نے خود بھی کی ہوئی ہے, این ای ڈی سے فارغ تحصیل ہوں, یہ چار سال کی این ای ڈی کی انجینئرنگ کیا آج قابل قبول ہے؟ نہیں, چار سال کا انجینئر آج کچھ بھی نہیں ہے. ہر لائن میں سیچوریشن ہے, اب تو ماسٹر ہے, اسپیشلائزیشن ہے, پتہ نہیں کیا کچھ شامل ہو گیا. یہ چھ سال کا آج ایم بی بی ایس جو ہے وہ کچھ معنی نہیں رکھتا, اس کے بعد پھر اسپیشلائزیشن ہیں, ہر لائن میں سیچوریشن. لیکن اگر ویکنٹ فیلڈ آپ کو نظر آئے گی تو کون سی نظر آئے گی؟ جو اعلیٰ ترین کیریئر اللہ کے رسول ہمارے لیے متعین کر رہے ہیں. کتنی زندگیاں ہیں کہ جو کہ کتنا وقت ہمارا اس قرآن کو سیکھنے سکھانے میں لگا, مجھے بتائی. کیا ہم اللہ کے سامنے ہر ایک کو پیش ہونا ہے اور اللہ ہم سے پوچھ لے کہ بھائی دنیاوی تعلیم کے لیے تم نے 15 سے 20 سال کم و بیش وہ لگائے جاتے ہیں آج, تم نے وہ لگا دیے, اور میرے قرآن کے لیے, میری کتاب کے لیے تمہارے پاس 1 سال بھی نہیں تھا؟ تو مجھے بتائیے, پڑھا لکھا نوجوان یا طبقہ اللہ کے حضور اس سوال کا کیا جواب دے گا؟ مجھے بتائیں, کیا ہمارے پاس یہ لیم ایکسکیوزز ہوں گے کہ جو آج ہم پاکٹ میں رکھ کے گھومتے ہیں کہ سمجھانے پر کہ بھائی قرآن کو بھی سیکھو, یہ اعلیٰ ترین کیریئر ہے, تو کہا جاتا ہے کہ بھائی ہماری زبان تو عربی نہیں ہے, کیسے اس کو سیکھے؟ قرآن تو عربی زبان میں ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے ہم بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ذرا, کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا انگریزی ہماری زبان تھی؟ آج ہم نے انگلش اتنی سیکھی ہے کہ ہم انگریزوں کے دانت چھٹے کر رہے ہیں, انہیں بتا رہے ہیں کہ انگریزی کیسے بولی جاتی. بھائی انگلش تو چھوڑیں, انگریزی چھوڑیں, جرمن لینگویج سیکھ رہے ہیں. گوئتھے انسٹیٹیوٹ ہائی فائی فیس دے کے جرمن لینگویج, انتہائی مشکل زبان. چائنیز آ رہے ہیں تو چائنیز سیکھ رہے ہیں, مشکل ترین زبان ہے, لیکن انتہائی سائنٹیفک زبان, عربی زبان, قرآن کی زبان, ہمارے رسول کی زبان, وہ ہم نہیں سیکھ پا رہے. لہٰذا یہ ہے کہ کوئی جواب ہوگا یہ لیم ایکسکیوز کا. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں واقعتاً جو بھی یہ دنیاوی زندگی کے حوالے سے جو خسارے کی بات آئی ہے, چند باتیں ہیں کہ جو کہ انشاءاللہ پھر موقع ہوگا تو آپ کے سامنے رکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس دنیا کی جو اصل حقیقت ہے کہ یہ عارضی ہے, یہ ختم ہونے والی زندگی ہے, اس میں اگر ہم اپنی دنیا کی ساری اسٹرگل, ساری جد و جہد اسی دنیا کے لیے لگا دیں گے تو یہ گھاٹے کا سودا, یہ بیڈ ڈیل ہے کہ جو کہ ہم کر رہے ہیں. ہمیں گڈ ڈیل کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, ہمیں اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو دے دینا ہے. دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے جو پرماننٹ لائف ہے آخرت, اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھ کر اور اپنی زندگیوں میں استوار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.